اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الصلاة والسلام على من جعله شاهدا مبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد في سورة الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الرسول: يا ربي إنا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حاضرين مؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. سب کے دوستوں کو دوست میٹھا میٹھے چہرے دیکھ کے بے انتہا زیادہ خوشی محسوس ہوئی کہ امام حسین کے برکت سے، ان کے ذکر کے برکت سے اللہ پاک ہماری ملاقات اس انداز میں کرواتا رہتا ہے. بس دعا یہی ہے کہ اللہ ہماری اس محبت کو قائم اور دائم رکھے. یہ عشرے میں پہلا مرحلے میں صحت کے لیے کچھ بتایا جائے گا، دوسرے مرحلے میں کچھ فقہی مسائل بتایا جائے گا، تیسرا مرحلے میں زیارت جامعہ کبیرہ پہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، چوتھے مرحلے میں جو ہمارا موضوع ہے اس سال کا تفسیر سورہ الحجرات، سورہ الحجرات کی تفسیر کیونکہ جس میں اخلاق اور آداب کا ذکر ہے، بلکہ ان کا دوسرا نام مفسرین قرآن نے سورہ الحجرات 49 نمبر کا سورہ ہے، 18 آیاتیں ہیں جس میں، تو جتنی آیتوں کو ان عشرے میں ہم تفسیر اور ان کے تدبر اور غور و فکر کر سکیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ یہ سورہ کو اخلاق بھی کہا جاتا ہے اور واقعی اگر ہم امام زمانہ کی سچی انتظار کر رہے ہیں، صلی علی نبی محمد، اور امام زمانہ علیہ السلام کی سب سے بڑی شرط ہے تقویٰ، اور عالم کے خوش اخلاق تقویٰ میں شامل ہے، مگر الگ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ تقویٰ اور خوش اخلاق جن میں ہوگا وہ واقعی سچے سچے منتظر امام ہے اور امام کے لشکر میں شامل ہوں گے، ان کے مددگار ہوں گے. اسی لیے سوچا گیا کہ اس سال کچھ اخلاق پہ زیادہ زور دیا جائے، اسی لیے اس سورے کو چنا ہے، کیونکہ امام حسین کے لشکر میں بھی یہی سارے لوگ جو موجود تھے جن کا تقویٰ اور خوش اخلاق تھے. اسی طرح بارہویں امام بھی یہی ہم سے چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
پانچویں مرحلے میں انشاءاللہ مسائل ہوں گے، اور مسائل تو بہت ضروری ہے جس کے ذریعے ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ہمارا سخت دل نرم ہونے کے بعد نصیحت کے کلام اچھی طرح دل میں پیوست ہو جاتا ہے. مگر آج سب انشاءاللہ یہ باتیں کچھ کل شروع ہوگی، صرف موضوع بتایا گیا ہے، آج کچھ تمہیدی باتیں ہوں گی. سب سے پہلے آپ کو تو خوب پتا ہوگا کہ جو دعا امام وقت ہے، جو دعائیں جس کو سلامتی امام بھی کہا جاتے، دعائیں سلامتی امام اور دعائیں ظہور امام، جو اللہم کن لی ولیک والی دعا جو ہے، آپ خوب واقف ہیں، مگر میری بچیاں یہاں موجود ہوں گی، ان کے لیے تھوڑی باتیں بتاؤں گی. یہ دعا جو امام کی سلامتی کی دعا ہے، جو امام کی ظہور کی دعا ہے، دو کام کر رہی ہے. اتنی عظیم دعا ہے، اتنی چھوٹی مگر اتنی عظیم اور اتنی فضائل سے بھرپور ہے کہ ہمارے آیت اللہ، ہمارے علماء نے ان کے 90 فوائد بتائے، 90 بینیفٹس، 90 فوائد اب اندازہ کرے کہ اس مختصر وقت میں سارے تو نہیں بتا سکوں گی. اس کی فوٹو کاپیز ہے, اگر کسی کو انٹرسٹ ہوگا وہ بعد میں لیں گے, فوٹو کاپیز نکلیں گی بعد کی مجالسوں میں. 90 فوائد میں سے چند فوائد بتانا چاہوں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ جس کی دنیا کی کامیابی, موت اور قبر کی کامیابی اور آخرت اور جنت تک کی کامیابی یہ دعا ہمیں دے رہی ہے. اتنی عظیم دعا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ دعا اگر کوئی کثرت سے کرے اور دل کی گہرائی سے یہ دعا کرے, واجب نماز کی قنوت میں, مستحب نماز کی قنوت میں, نماز کے بعد تاقیبات میں, گیدرنگس میں, مجلسوں میں, شادی کی تقریب میں, خوشی غمی کے موقع پہ, ہر وقت صبح شام رات و دین اس دعا کی جو کثرت سے دل کی گہرائی سے دعا کرے تو امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد ہو سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنی مجرب دعا ہے. اور آج آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہو, بیماریاں, رزق کا مسئلہ, بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے, محبتیں ختم ہو رہی ہے, پریشانی ہے چاروں طرف سے, مصیبتیں, انریسٹ, بے سکونی, بے چینی. اب ہمیں آپ سوچیں, خود امام منتظر ہے, خود امام چاہتے ہیں کب حکم ملے, ہم بھی منتظر ہیں, تو ہمیں یقیناً یہ دعا کثرت سے پڑھنی پڑے گی, مانا سمجھ کے دل کی گہرائی. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ امام کا ظہور جلد ہوگا. اور جب مجلسوں میں, گیدرنگس میں جبھی بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو سارے آسمان کے فرشتے مجلسوں میں شرکت کرنے آتے ہیں. آ کے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے مغفرت کرتے ہیں, اور مغفرت کے علاوہ اور دعائیں کرتے ہیں ہمارے لیے. کتنی بڑی بات مغفرت, جو میں سب سے زیادہ, سب سے بڑی بلا جو ہمارے کندھوں پہ ہے ہمارا گناہ ہے. وہ پاک ہستیاں ملائکہ آ کے ہمارے لیے دعا کرے اور مغفرت کی دعا بھی کرے, تو کتنا بڑا فائدہ ہے اس دعا کا. اس کے علاوہ دنیا کی چیزیں میں ہے کہ رزق میں وسعت چاہتا ہے. اگر کوئی رزق میں, مال میں برکت چاہتا ہے, مال میں اضافہ ہو, رزق میں برکت ہو, تو اس دعا کو کثرت سے انجام دے اور دنیا کی یہ بلائیں جو ہے دور ہو جائے گی. اور اگر بلا آ بھی گئی تو جلد دفے ہو جائیں گی اس دعا سے. اور زمانے کا فتنہ سے انسان بچے رہے گا, زمانے کے فتنوں سے بچایا, بس اللہ ان کو بچاتے رہے گا جب تک یہ دعا کثرت سے ان کو پڑھتا رہے. اور سب سے بڑی بات کی یہ ہے کہ شیطان کو اتنا غم زدہ ہوتا ہے, اتنا پریشان ہوتا ہے, رنجیدہ ہوتا ہے, اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے ان کا دل زخمی ہوتا ہے. تو ہم تو چاہتے ہی ہے کہ شیطان کو جلد ہم سے بھگائے, اور خاص کر تو عورتوں کو تو زیادہ گرفت کرتا ہے. تو اگر ہم زیادہ اس کی تلاوت کریں تو ہمارا عورت, شیطان ہم سے دور رہے گا, اور ان کا نفسانی بیماری میں سے غصے کا علاج ہے. جس کو غصہ بہت آتا ہو اس کے لیے اکثر یہ دعا میں بہت تاثیر ہے, اس کا غصہ ضبط کرنے کی صفت اسے پیدا ہوگی. اور یقیناً شیطان اور غصہ ایک دوسرے کے کنیکٹڈ ہے. شیطان آگ سے بنا ہوا ہے, جب وہ غصے میں تو قریب آ جاتا ہے, اس کو غصہ مزید دلاتا ہے, جلاتا ہے آگ مزید. تو بس آپ دیکھو ان کے کنیکشن ہے. تو غصے والے لوگوں کے لیے کثرت سے دعا, خاص کر جس کو غصہ آ رہا ہو اسی وقت تیزی سے دعا اللہم کن ولی کا پڑھ لے, اسی وقت اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کے علاوہ اتنے زیادہ فوائد ہے کہ ان کی روح نرمی سے قبض ہوگی. اور عالم برزخ میں یہ دعا ایک شفیق, مہربان دوست کی مانند ان کے ساتھ رہے گا عالم برزخ. ان کے حساب کتاب نرمی سے ہوگا, قیامت کے دن آسانی سے ہوگا, مشکلی آسان ہوگی. اور یہ دعا کے ذریعے ان کو تین لوگوں کی شفاعت نصیب ہوگی, تین لوگوں کی, رسول اکرم کی, امام زمانہ کی, اور بی بی فاطمہ زہرا علیہا. صلی علی محمد و آل محمد. تین ماں معصوموں کی دعا ان کے ساتھ ان کے شامل حال ہوں گے, ان کے ساتھ ہوگی. تین معصوموں, ایک رسول اکرم, دوسرا سید سجاد اور تیسرا امام زمانہ. تینوں کی دعا, تینوں معصوموں کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی اور ان کو شہید کا رتبہ ملے گا. کیسا شہید؟ جو رسول کے ساتھ جنگ میں شہید ہوا ہو یا امام زمانہ کے ساتھ نصرت میں شہید ہوا ہو, یہ مقام ان کو حاصل ہوگا. سوچے اتنی چھوٹی دعا اتنے سارے فوائد. ایک مرتبہ کوئی دعا ہے اللہ کن ولی کا پتہ, ایک مرتبہ گویا اس نے مظلوم کی مدد کی. پھر یہ بھی نہیں, اس نے بزرگ کا احترام کیا. اگر کوئی بزرگ کا احترام کرتا ہے گویا اللہ کی تعظیم کیا, تو اللہ کا تعظیم کرنا برابر ثواب ہے کیونکہ بزرگ کا احترام کرنا. تو ایک مرتبہ اگر کسی نے دعا, رسول جس بھائیوں کے انتظار میں کہ آخر زمانے میں وہ بھائیوں کی ملاقات کرنا ہے جس کے لیے رسول دعا کرتے تھے, بس ان بھائیوں میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اس دعا کو کثرت سے پڑھتے ہیں. یعنی اتنے فوائد ہیں, 90 فوائد ہیں. آپ کے ساتھ بادشاہی کی فوٹو کاپی پہنچ چکی ہوگی. تو یہ بڑے علماء آیت اللہ نے یہ ہمیں ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہے. حاجتیں پوری ہوتی ان کے ذریعے, کثرت سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اس دعا کے ذریعے. تو جب بھی حاجت مانگنی ہو تو اس سے پہلے یہ دعا پر, اس کے بعد حاجت مانگے, تو دیکھو کتنا تیزی سے حاجتیں قبول ہوتی ہیں. تو یہ سارے فوائد. تو ہم آج محفل میں جمع ہوئے, اب ہر روز ہم مجلس کے آغاز میں تاکہ ملائکہ آئے ہمارے استغفار کرے ہمارے دعا کرے, تو ہم اس دعا سے آغاز کریں گے تو ملائکہ سارا آ کے ہمارے مجلس میں شرکت کریں گے. تو چلو مل کے ہم دعا امام زمانہ کی سلامتی اور ظہور کے لیے دعا پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بند کر سکتے ہیں؟ بند ہو سکتا ہے؟ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا مرحلے میں ان دنوں کے روزے کے بارے میں. بعض علماء کے نزدیک پہلی محرم سے لے کے 9 محرم تک روزہ رکھنا بے انتہائی زیادہ ثواب ہے, اور بعض علماء کے نزدیک پہلی سے 8 تک. زیادہ علماء پہلی سے 8 تک کے قائل ہیں. اتنا زیادہ ثواب ہے, خاص کر کے 3 روزے, پہلی محرم, تیسری محرم اور 7 محرم. یہ تو آپ تو توضیح المسائل میں آپ دیکھو گے کہ مسئلہ 1757 1757 کا نمبر کا مسئلہ جو ہے 1757, اس میں بھی جو مخصوص سال کے جو اہم ترین روزے ہیں, مستحب روزے جن کا ثواب بہت زیادہ ہے, ان میں یہ 3 روزے شامل ہے, پہلی محرم, تیسری محرم اور 7 محرم. تو حتی الامکان کوشش کیا, پہلی محرم خاص حاجت کے لیے ہے, کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل.
فرماتے کہ حضرت زکریہ کہ دعا اس پہلی محرم کے جو بیٹا تھے کہ دعا کی تھی انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی, جبکہ ان کی بیوی کی عمر ختم ہو چکی تھی بچہ پیدا کرنے کی, پھر بھی اللہ نے ان کی, کیونکہ پہلی محرم کی دعا تھی تو اللہ نے ان کو حضرت یحییٰ فرزند عطا کیا. تو امام فرماتے تم بھی یہ پہلی محرم کو روزہ رکھے, اپنی حاجتوں کو پوری کرواؤ اللہ سے. تو یہ روزہ بہت مجرب ہے اپنی حاجتوں کو پوری کروانے کے لیے. اور صرف یہ نہیں بلکہ پہلی محرم کا جو روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے، گویا پورا سال اس نے کار خیر میں گزارا، پورا سال کار خیر کرتے ہوئے گزارا ایک روزے کے عوض میں. اتنا بھی بس نہیں، پورا سال اللہ ان کی حفاظت کرے گا. آج کتنی ضرورت ہے ہر چیز کے سامنے حفاظت، اس روزے کے ذریعے ہماری حفاظت ہوگی. تو یہ سارے فوائد پہلی محرم کا روزہ ہے. اگر آج اگر کسی نے نہیں رکھا پھر بھی انشاءاللہ دوسری محرم کو رکھ لے یہ نیت کر کے، میں پہلی محرم کی قضا رکھ رہے ہوں. اللہ کے پاس دین ہی دین ہے، ارحم الراحمین ہے، ہر راستہ کھلا رکھتا ہے. تو اگر کوئی غفلت میں نہیں رکھا یا بھول گیا تو ان کے لیے قضا کا راستہ بھی ہے. تو کل بھی پہلی محرم کی قضا، ایسے بھی دوسری محرم کے بھی ثواب ہیں. تو یہ روزہ رکھنے کا، اگر کوئی قضا روزہ، بس سکھ ہی مسئلہ یہاں بھی ہو جائے ساتھ ساتھ، اگر کسی کا قضا روزہ ہے وہ سب جانتے ہیں کہ مستحب روزہ نہیں رکھ پاتے. تو جس کا قضا روزہ ہے وہ قضا کی نیت تو کرے گا مگر ساتھ ساتھ دعا کرے گا، خدایا میں نے اس تاریخ کو اس لیے چنا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تاکہ مجھے کار خیر کا پورا سال ثواب ملے، چاہے میری حفاظت ہوتی رہے. میں نے دین کو چنا قضا رکھنے کے لیے، نیت قضا کی ہوگی مگر دعا کے ذریعے سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اتنی میٹھی شریعت ہے ہمارے پاس. اور اگر کوئی مستحب روزہ رکھ رہا ہے وہ تو نیتوں کو ملائے، نیتوں جتنی ہزار نیت کیوں نہ کرنی ہو کر سکتے ہیں. اسلام مستحب عبادتوں میں جتنی نیتوں کو ملانا ہے، جب ہم کرتے خدایا میں نے آج کا روزہ رکھا خدا تیری خوشنودی مجھے مل جائے، میں نے اس لیے روزہ رکھا کہ خدا میرے امام زمانہ کی سلامتی ہو جائے، میں نے اس لیے روزہ رکھا کہ میرے امام کے ساتھ میرا رابطہ مضبوط ہو جائے، میں نے اس لیے روزہ رکھا کہ میرے امام کا ظہور جلد ہو جائے، میں نے اس لیے روزہ رکھا کہ میرے امام کے ناصر اور مددگار میں شامل ہو جاؤں، میں اس لیے روزہ رکھا تھا کہ اس کا ثواب میں 75 شہادہ معصومین 124,000 انبیاء تمام محسنین محسنات شہداء علماء دین محسنین محسنات سب کو میں ان کا ثواب دے رہی ہوں. میرا مغفرت کا روزہ، مرحومین کے مغفرت کا روزہ ہے، میرے بچے اولاد کے مغفرت، میرے دوست برادروں کے مغفرت. ارے کتنی نیت، ارے کتنی، یہ کتنا میٹھا مذہب ہے، کتنا شیریں مذہب ہے. صرف نیت کرتے چلے جاؤ اور فائدہ اٹھاتے چلے جاؤ. ایک روزے کے عوض میں ہزار نیت کر لو تو کتنے مریضوں کے لیے، مریضوں کو نہ بھولا جائے. دنیا میں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہا ہے، میں نے مریضوں کی شفا کے لیے روزہ رکھا ہے اور میں اس لیے بھی روزہ رکھے کہ مجھے بیماری بڑی بڑی بیماریوں سے بچانا اور سارے مومنین کو جس کو مری بیماری نہیں ہے ان کو مری بیماریوں سے بچانا. ارے کتنی دعائیں، ایک نیکی کی دعائیں اتنی، نیت اتنی ساری کر لی. تو نیت کا بڑا دخل، جو الاعمال بالنیات، جتنی نیت کو ملانی ہے اللہ ہمیں ان کا ثواب دے گا اور ان کا فوائد ہمیں سب کو حاصل ہوگا. اور پھر تیسری محرم کا روزہ، حضرت یوسف کو کنویں سے نجات حاصل ہوئی. ابھی دیکھو اردو کو اب طرف بالکل توجہ نہیں کرنا، اردو تو بالکل کباڑا ہو گئی ہے کیونکہ ابھی تو افریقہ میں بھی گجراتی میں مجلس اور انگلش میں مجلس ہو رہی ہے تو اردو تو ہاتھ میں سے چھوٹ گئی ہے. تو اسی لیے آپ بالکل اردو کی طرف توجہ نہ دینا، تو معذرت آپ کو اتنی میٹھی زبان کو میں بالکل خراب کر رہی ہوں. تو تیسری محرم کا جو روزہ ہے، حضرت یوسف کو کنویں سے نجات ملی. تو اس کے لیے کہا گیا کہ تیسری محرم کا روزہ پریشانی دور ہونے کا روزہ ہے، مصیبت دور ہونے کا روزہ ہے، بیماریاں دور ہونے کا روزہ ہے. جس کو جو پریشانی ہو اس نیت سے تیسری محرم کا روزہ رکھے، اس کے بعد اور نیتوں کو ملاتے چلے جائے، جتنی نیتوں کو ملانا ہے ملاتے چلے جائے مگر تیسری کا روزہ پریشانی، پہلی کا حاجت کے لیے، تیسری کا پریشانی دور ہونے کے لیے، مصیبتوں بیماریوں دور ہونے کے لیے روزہ. ساتویں محرم کا آپ کو تو پتا ہے، پانی بند ہوا تھا اہل بیت، بہت غمناک دین ہے وہ دن. اور اس دن روزہ رکھے، پیاس کا غلبہ حاصل کر کے، سوچیے ان لوگوں کی کتنی پیاس ہوگی. اور نو چندی جمعرات بہت ثواب ہے، تو تیسری اور نو چند رات دو نور نلا نور ہو گئے. اس دفعہ دو مخصوص مل رہی ہے، تیسری محرم کے ساتھ نو چندی جمعرات. تین روزے اہم روزے ہیں پورے سال میں، نو چندی جمعرات، بیچ والا بدھ، 10 کے بعد والا اور آخری جمعرات، جو شیطان سے بچانے والا روزہ ہے. ہمیں بہت محنت کرنی چاہیے کہ ہم شیطان کے غلبے سے بچ جائے. تو یہ تین روزہ، اور ایسے بھی پیر اور جمعرات دو روزے اہم روزے مانے گئے. امام خمینی نے وصیت کی تھی کہ ہر پیر اور جمعرات اس دنیا کی چمک دمک سے بچنے کے لیے, نفس کی جہاد کے لیے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ. تو سات محرم پیر کا دن ہے, پیر محرم نو چندی جمعرات. آپ دیکھو کیسی فضیلتیں مل رہی ہیں, تو ہمیں ان کے پورے فوائد حاصل کرنا چاہیے. ابھی تو ونٹر کا روزہ کتنا چھوٹا روزہ ہے, کتنا آسان روزہ ہے. ارے پورا آٹھ روزہ بھی رکھے تبھی تو یہ بڑی بات ہے. جس میں ہمت ہو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے, آٹھ ہزار روزہ رکھنا چاہیے. یہ بہت عظیم روزے ہیں. اب تیسرے مرحلے میں یہ تیسروں دوسروں کو میں نے فقہی مسائل کو ملا دیا. آگے ہو سکتا ہے کہ آخر میں بھول جاؤں. درخواست کی گئی ہے کہ سجاد بھائی کا آپریشن ہونے والے ٹیومر کا, ان کے لیے خاص دعا کی درخواست کی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ غم میں سب مبتلا ہو تو دعا میں بھول جاؤں. تو اس وقت یاد ہے تم سب مل کے باب الحوائج موسیٰ بن جعفر کا واسطہ, سید سجاد کی کربلا کی بیماری کا واسطہ, فاطمہ صغرا کی بیماری کا واسطہ, جو جو مریض ہے, جو جو بیمار ہے, خدا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو تو نہ دیکھ, ہماری گنہگار زبانوں کو نہ دیکھ. جس وسیلہ کو لے کے تیرے آگے ہم آئے ہیں, اس وسیلہ کے واسطہ تمام مریضوں کو بالخصوص سجاد بھائی کو شفا عاجل صحت کامل عطا کر. اب آج میں نے کہا کل انشاءاللہ سیرت جامعہ وغیرہ پہ ہم گفتگو کریں گے, آپ لوگوں کے سوالات آئیں گے, آپ سوالات منتظمین کو کسی کو بھی دیتے چلے جانا میرے تک پہنچے. تو پھر فقہی مسائل آپ کے سوال کے مطابق ہوگا, ورنہ میں اپنی جانب سے بتاتی رہوں گی. تو آج صرف انٹروڈکشن مجلس تھی, پر انشاءاللہ یہ بالکل ترتیب ہمارے سامنے آئے گی. اب سورۃ الحجرات کو میں نے آپ کو وجہ بھی بتایا کہ اس میں کیونکہ اخلاق اور آداب کا ذکر ہے, بلکہ مفسرین نے دوسرا نام یہ دیا ہے, تو اس کو ہم نے چنا ہے. اب آیت کو جس کو سرنامہ کلام ٹھہرایا گیا آج, وہ سورہ الفرقان کی 30 نمبر کی آیت ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ شکوا پیش کریں گے امت کے لیے. قال الرسول, قیامت کے دن رسول شکوا کریں گے, یا ربی اے میرا پروردگار, اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا, میری قوم نے اس قرآن کو اٹھایا تو صحیح مگر محجورا, ان کو پسے پشت ڈال دیا قرآن کو, یعنی قرآن کا حق ادا نہیں کیا. قرآن کا حق کس کو کہا جاتا ہے؟ تلاوت تو کریں گے بلکہ قرآن کو تو صرف ان کا حروف کو دیکھنا, بلکہ ایک زیر زبر پیش کو دیکھنا, صرف دیکھنا اللہ کے کلام کی, صرف زیارت کرنا ایک حرف کی, ایک زیر زبر پیش کی, تو اس میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے نامہ اعمال میں, ایک گناہ بخشا جاتا ہے, ایک درجہ بلند ہوتا ہے. تو اب سوچ, صرف دیکھنے کا ثواب تو پڑھنے کا کتنا. تو یہ تو سارے پرائمری یعنی سیکنڈری فوائد ہے, یہ سارے فوائد پڑھنے کا ثواب, نیکی کا ملٹی پلائی ہونا, گناہ کی بخشش, یہ سارا قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے سے. گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, رحمت برکت کی بارش ہوتی ہے, جھگڑے ختم ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ تلاوت کریں گے اس سے اتنا فوائد زیادہ ہے. مگر جس کی رسول شکوا پیش کر رہے ہیں وہ محجور, یعنی قرآن کی تعلیمات حاصل نہیں کی, جو قرآن کے درس حاصل نہیں کیا, صرف تلاوت تک محدود رکھا, صرف پڑھنے تک محدود رکھا, صرف حفظ کرنے تک محدود رکھا, صرف بہترین آواز میں پڑھنے تک محدود رکھا, صرف دلہن کے وہ ہاتھ میں پکڑنے کے لیے ان کے قرآن کے نیچے سے گزارنے کے لیے, یا اگر سفر میں جا رہے ان کے قرآن کے نیچے سے گزارنے کے لیے اس حد تک اگر محدود رکھا, ان کی شکایت رسول کری, یہ تو سارے بہت عظیم فوائد ہے, ان کو تو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. مگر یہ مقصد قرآن نہیں ہے, یہ فوائد ہے جو سیکنڈری ہے. مگر پرائمری مقصد قرآن کا کیا ہے؟ قرآن نازل کس لیے ہوا؟ ہدن للناس, ہدایت کے لیے, لوگوں کی ہدایت کے لیے. لِتُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لانا ہے، روشنی میں لانا ہے، ظلمات سے نکال کے نور، شرک و کفر کے جہالت سے، ظلمات سے نکال کے ایمان کے نور کی طرف لانا ہے، جہالت سے نکال کے علم کی طرف لانا ہے، حسد بغض کینہ سے نکال کے خوش اخلاق کے نور کی طرف لانا ہے. یہ قرآن کا مقصد ہے. دوسری جگہ کہہ رہے سبول السلام، سلامتی کا راستہ ان کو دکھانے کے لیے، سکون امن و امان راحت کا راستہ دکھانے کے لیے، لیفرحوا فراح حاصل کرنے کے لیے، خوشیاں حاصل کرنے کے لیے قرآن نازل ہے، کہ دنیا کی خوشیاں آخرت کی خوشیاں یہ قرآن سب کہہ رہا ہے. یہ قرآن سب کہہ رہا ہے. قرآن کی آیت کا صرف لفظ، پوری پوری آیت نہیں پڑھتی کیونکہ وقت کی کمی، اب آپ اسے خوب واقف ہے. تو یہ سارے فوائد ہمیں سکون دینا چاہتا ہے تو قرآن، ہمیں خوشیاں دینا چاہتا ہے تو قرآن، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دینا چاہتا ہے تو قرآن. سارے فوائد اسی میں ہے. جو قرآن کہہ رہے وہی رسول کہہ رہے، مگر اس سے قبل رسول کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں ایک مزید گفتگو کر دوں. ایک ہمارا مجتہد گزرا ہے، وہ مجتہد مدینہ کی زیارت کے لیے بھی گیا تھا، روزے رسول کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ میں قرآن ہے، اور دیکھا کہ لوگوں کی ہجوم زری کو مس کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، صرف مس کرنے کا موقع مل جائے اس کے لیے تڑپ رہے ہیں. اس نے یہ محبت دیکھی لوگوں کی، اتنا عاشق ہے رسول کے، تو اس نے سوچا کہ میں دیکھوں کیا رسول ہم اس مجمع سے راضی ہے. ہمارا جو موجود گروہ جو موجود تھا، جو جماعت موجود تھی، کیا ان سے رسول راضی ہے؟ تو کیونکہ مجتہد تھا، قرآن سے مانوس تھا، جو انسان قرآن سے مانوس ہوتا ہے قرآن کو ہر بات کا جواب دیتا ہے. قرآن کھولو اور جہاں نظر پڑی وہ جواب ہوتا ہے. امام خمینی دن میں 7 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے اور ہر مشکل حل قرآن کے ذریعے کرتے تھے. جس آیت پہ نگاہ پڑتی تھی اس پہ عمل کرتے تھے، وہی کام ان کا کامیاب ہوتا تھا. بولتا ہے قرآن، ہم سے گفتگو کرتا ہے، اگر ان سے مانوس ہو گئے، اگر ہم نے ان کا حق ادا کیا. تو یہ مجتہد قرآن سے مانوس تھا، قرآن کا حق ادا کر رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ یہ سب اتنے عاشقان رسول نظر آ رہے، چلو میں قرآن سے دیکھوں کہ کیا رسول ان سے راضی ہے. تو قرآن سے تفاعل کیا، قرآن کو کھولا. کون سی آیت آئی؟ یہی جس کو میں نے سرنامہ کلام ٹھہرایا، یہی آیت. رسول نے کہا کہ قال الرسول یا ربی ان قومی تقضوا هذا القرآن مہجورا، یہ آیت آئی. وہ سمجھ گئے کہ رسول کی روح ہم سے راضی نہیں ہے، ان مسلمانوں سے رسول کی روح راضی نہیں ہے، کہ جو قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے، تو ان کے لیے رسول ناراضی نہیں ہے، ناراض ہے. تو پتا چلتا ہے کہ رسول ہم سے یہ تقاضا کرتے کہ ہم قرآن کے اندر تیرنا شروع کر دیں، سوئم کرے قرآن کے اندر، اتنی گہرائی میں جائے، تفسیر کرے، تدبر کرے. تو پھر رسول کیا کہتے ہیں؟ جو ہی جو قرآن کی آیت کہہ رہے وہی رسول، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی خوش قسمتی زندگی ہو، وہ خوش قسمت کہلایا جائے، لوگوں کی نگاہ میں خوش قسمت ہو، ان کی زندگی ایسی اچھی گزر رہی ہو، پریشانیاں تو آئے گی آئے گی، مومن کو یا اللہ امتحان دے گا پریشانی کے لیے، یا تو گناہ کا کفارہ ہوگا یا تو کوئی بے درکاری ہوگی، مگر وہ سکون کے ساتھ مشکل حل کرے گا، بے بس نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، بے صبرہ نہیں ہوگا، بے راحت نہیں ہوگا. کیوں؟ ان کے پاس قرآن کا تدبر ہے، قرآن کا حاملان قرآن ہو گیا ہے، اسی لیے ان کی زندگی خوش قسمت کی، کیونکہ راحت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، سکون اور چین کے ساتھ مشکل حل کرتا ہے. مشکل تو آئیں گی، مگر دل کا سکون، دل میں راحت، یہ نصیب ہوگا. رسول فرماتے ہیں خوش قسمت زندگی نصیب ہوگی، اور شہداء جیسا موت ملے گا، شہید جیسا موت ملے گا، اور یوم الحسرت، قیامت کے دین یوم حسرت کہا گیا. کیوں یوم حسرت کہا گیا؟ کیوں وہ دن ہر کوئی حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ ہائے میں نے کاش نیکی کچھ زیادہ کی ہوتی، ہائے میں نے کچھ گناہ کم کیا ہوتا، یوم الحسرت. یہ لوگ جو قرآن کے حاملان قرآن ہے، جو قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں، جس کے لیے رسول کو کوئی شکوا نہ ہوگا، ان کے لیے تو یہ یوم حسرت نہیں ہوگا، ان کے لیے قیامت کا دن یوم حسرت نہیں ہوگا، یوم غم نہیں ہوگا، ان کے لیے گرمی کا دن بھی نہیں ہوگا، ہر کوئی سایہ کے لیے سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا، ان کو خود بخود سایہ ملے گا کیونکہ انہوں نے قرآن کا حق ادا کیا، قرآن کا حق ادا کیا. اور صرف اتنا بھی نہیں، من الحرز الشیطان، شیطان کے مقابلے میں ایک تعویذ بنے گا، حرز بنے گا، تعویذ یعنی کوئی جادو ان پہ جادو نہیں کر سکے گا، ان پہ کوئی بد نظر ڈالے گا مگر اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کے شیطان کا وسوسہ غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا، شیطان ان پہ غلبہ حاصل نہیں کر پائے گا، شیطان کی حکومت ان کے دل پہ نہیں چلے گی، چاہے لوگ پورے دنیا مل کے ان پہ جادو کرے، جادو کا اثر اس پہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں قرآن کا درس ہے، ان کے سینے میں قرآن کی تعلیمات ہے، قرآن نور ہے، نور کے آگے یہ ساری چیزیں کچھ نہیں کر سکتی، نور کے آگے یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. تو خوش قسمت زندگی، شہداء کا موت، قیامت کے دن ان کو کوئی نہ حسرت، سایہ، غم نہ ہوگا، نہ گرمی، اور شیطان کا سارا مقابلہ کر سکے گا. اتنا زیادہ فوائد یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یفرحو، تم فرح حاصل کرو، تم خوش رہو اس قرآن کے ذریعے. تمہیں سب کچھ دنیا بھی دے رہا ہے قرآن، آخرت بھی دے رہا ہے. دس غیب شیرازی، ہر ایک کو خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کو خواب بیان کرنے کی ضرورت ہے، نہ علماء کے پاس بھی، سوائے جسے مہارت حاصل کی. خواب کے تعبیر کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، مہارت ماہر ہوتے ہیں، صرف ان کے پاس خواب کی تعبیر کے لیے جا سکتے ہیں، ورنہ غلط جواب مل سکتا ہے. کیوں؟ کہ تھوڑا سا علم کام نہیں آتا. ابن سری مہارت حاصل کی تھی خواب کی تعبیر کی، تو ایک شخص ان کے پاس آیا، گھبرایا وہ مومن آیا کہ میں کل رات کو میں نے خواب دیکھا کہ پہلے میں نے خواب دیکھا مجھے دنیا بھی مل رہی ہے، آخرت بھی مل رہی ہے، پھر اسی خواب میں دیکھتا ہوں کہ دنیا بھی مجھ سے چھین لی جا رہی ہے، آخرت بھی مجھ سے چھین لی جا رہی ہے، بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں. ابن سری تھوڑی دیر کے لیے غور کیا، پھر جواب دیا، کیا تیرا قرآن کوئی گم ہو گیا ہے؟ بولے ہاں میرا ایک قرآن گم ہو گیا. کہا دیکھ، پہلا جو تُو نے دیکھا کہ تجھے دنیا بھی مل گئی آخرت، یہ قرآن کا درس و تدریس تجھے اس قرآن کے ذریعے حاصل کر رہا تھا، یہ تجھے دنیا بھی تیری تجھے ملی آخرت، مگر اب تیرا قرآن گم ہو گیا ہے، تُو نے دنیا بھی کھویا آخرت بھی کھویا، تو اب میں کیا کروں؟ اس نے ابن سری سے پوچھا، اب مجھے بتائیں میں کروں کیا؟ کہا بیٹھو یہاں صبر کرو بیٹھو. اتنے میں دوسرا شخص آیا، دیکھو جب اس نے خواب کی تعبیر کا علم تھا مگر ساتھ میں تقویٰ بھی بلند تھا، سمجھ گیا کہ کوئی اور شخص آنے والا، اس کا کہا صبر سے بیٹھو. اتنے میں دوسرا شخص آیا، خوش آیا، میں نے کل خواب میں یہ دیکھا کہ دنیا بھی مجھے مل گئی، آخرت بھی مجھے مل گئی، اس کی تعبیر چاہیے. اس نے کہا، کیا تیرے ہاتھ میں ابھی کوئی قرآن آیا ہے؟ کہاں ایک گم شدہ قرآن میں مجھے ملا ہے. کہا یہ قرآن ان کو دے دے، ان کا ہے، اور تجھے یہ قرآن ملا جو درس تدریس کا قرآن ہے، اسی لیے تجھے دنیا بھی مل رہی تھی، آخرت بھی مل رہی تھی، مگر کیونکہ ان کا قرآن ان کو دے دے. پتا چلا کہ دنیا اور آخرت دونوں اندر ہی اندر ہے، قرآن کے اندر ہے. انسان کہاں ڈھونڈتا ہے؟ نہ کسی معلم کے پاس، معلم کے پاس جانے کی ضرورت ہے، فال کھول دے، فال حرام کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فال کھولو یہ حرام ہے، خود ہمیں خود کا علاج ہم خود کر سکتے، بس قرآن سے اٹیچ ہو جاؤ، قرآن سے مانوس ہو جاؤ، قرآن کی سٹڈی میں چلے جاؤ، تعلیمات قرآن چاہیے، پڑھنے ایک آیت پڑھنا، اس کو سٹڈی کرنا، ایک گھنٹے تک علم حاصل کرنا، مشہور و معروف حدیث رسول کی، ایک گھنٹہ جو کوئی علم دین حاصل کرتا ہے ان کا ثواب کتنا ہے؟ گویا 12,000 قرآن کی تلاوت سے بہتر اور افضل. 12,000 یا ابو ذر، کس کو کہہ رہے رسول؟ ابو ذر، جو ایمان کے 9 درجے پہ فائز. کتنی معتبر روایت، یا ابو ذر کو ایک گھنٹہ علم حاصل کرتا ہے اس کا ثواب 12,000 قرآن کا خاتمہ کرنا اس سے بہتر اور افضل. دوسری حدیث کو ایک عالم دین کے ساتھ ایک گھنٹہ گزارتا ہے، ایک گھنٹہ گویا اس نے 12,000 قرآن کی تلاوت ختمہ کیا، اس سے بہتر اور افضل بات یہ کہ عالم کے دس میں بیٹھے یا خود گھر میں بیٹھ کے علم حاصل کیا، ایک گھنٹہ 12,000 قرآن کی تلاوت ختمہ کرنا اس سے افضل اور بہتر؟ سوچے اسلام نے علم کے لیے کتنا زور دیا ہے، کتنا زور دیا ہے، مگر اس پہ عمل کرنے کے ساتھ علم کی تب ویلیو ہے، قیمت ہے کہ جب عمل کے ساتھ، ورنہ ابلیس سے زیادہ علم اور عبادت کس کے پاس تھی؟ علم اور عبادت ابلیس سے زیادہ کس کے پاس تھی؟ مگر تربیت نہ تھی، جیاب نفس نہ تھا، انہوں نے علم اور عبادت ان کو فائدہ نہ پہنچا سکی، بس علم حاصل کر کے عمل پیرا ہونا ہے، یہی ہم سے تقاضا قرآن کر رہا ہے، یہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، حاملان قرآن ہونا ہے. اب ہم دیکھیں تو مولا فرماتے جب قرآن کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے، ایک چیز کم ہو جاتی ہے. مولا کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے، کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ فرمایا ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، گمراہی میں کمی ہوتی چلی جائے گی. کتنی بڑی بات ہمارے مولا نے کہا، یعنی قرآن کی صرف تلاوت سے یہ سارے فوائد حاصل نہیں ہو سکتا. انسان دیکھیں یہ دعا میں لائی ہوں جو آپ لوگ بھی پڑھتے ہو، ہر وقت کوشش کرو کہ یہ دعا قرآن شروع سے پہلے پڑھ، چاہے آپ ایک رکوع پڑھنے والے ہو، مگر دعا ایک مومن کے پاس زبردست ہتھیار ہے. جو دعا کس چیز کا نام ہے؟ کردار سازی. دعا عمل کا نام ہے. انسان جو چیز دعا کرتا رہتا ہے تو پھر اس کو آٹومیٹک عمل پیرا ہو جاتا ہے، مسلسل دعا کرنے کے بعد وہ عمل پیرا ہو جاتا ہے. تو ہر وقت قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی، اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن ہمیں کیا دینا چاہتا ہے. اللہ اعظم فیہ رغبتی، پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہمیں رغبت دے اس قرآن سے، عظمت، عظیم رغبت دے، بہت بڑی رغبت دے، مانوس ہو جائے قرآن سے، ہر مشکل حل کرے تو قرآن کے ذریعے حل کرے. پھر وجعل نورا لبصری، آنکھوں میں یعنی روح کی آنکھوں، روح کی آنکھوں میں بصیرت چاہے، بصارت بصیرت چاہے، روح کی آنکھ، انسائٹ، انسائٹ مانگ رہے ہم. انسان کے پاس جب بصیرت آ جاتی ہے تو ہر چیز کی حقیقت کو دیکھتا ہے، دنیا کی ہر نعمت کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اس سے پاگل نہیں ہوتا، اس سے دیوانہ نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، دیکھتا ہے کیونکہ آنکھ ذریعے، روح کی آنکھ کے ذریعے قرآن ان کو یہ نور عطا کرے گا. قرآن ان کو وہ شفا صدری، صدر دل کی شفا، دل میں بکس، دل میں حسد، دل میں کینہ، دل میں نفرت، یہ سارے کا علاج قرآن کرے گا، یہ سارا شفا صدری. پھر وذہاب لہمی وغمی وحزنی، ذہاب حزن، غم، رنج سب دور کرتا ہے قرآن. دیکھا جس کو قرآن سے مانوس ہے اس کے پاس ڈپریشن نہیں آ سکتا. قرآن کہہ رہا ہے سلامتی کا راستہ حزن دور کرنا، غم دور کرتا ہے، رنج دور کرتا ہے قرآن، کب اس کے قریب نہیں آتا. تو پتا چلا کہ تعلیمات قرآن کتنا اہم ہے. آگے دعا سے ہم اللہ سے کیا مانگتے، اللہ زین بھی لسانی، میری زبان کو زینت دے قرآن کے ذریعے. پھر ہم آگے کہتے وجمل بھی ہوا جی، میرے چہرے کو نور عطا کر قرآن کے ذریعے. وہ قوی بھی جسدی، میرے جسم کو قوی بنا دے، طاقتور، تقویت دے، تاکہ انسان زیادہ عبادت کر سکے، زیادہ خدمت خل کر سکے. اگر جسم میں تقویت قرآن دے گا کتنی زیادہ انسان نیکیاں کر سکے گا. پھر ہم آگے دعا کرتے ہیں کہ پھر وہ سکل بھی میزانی، میزان کو بھارے کر دینا، وزنی کر دینا. اچھا پھر ورزقنی حق کے تلاوتی، اور جو حق ہے قرآن کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر. اور لیل و نہار، ہر وقت اطراف لیل، مسلسل دین رات ہم اس کی تلاوت کرتے رہے. تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ اس پہ اس کا پیچھا کرنا، تلاوت یعنی اس کا پیچھا کرنا، اس کی تفسیر اور تدبر کر کے عمل پیرا ہونا، یہ سارے الفاظ تلاوت میں آ جا رہا ہے. اب دیکھیں یہاں، اب تو سب سے بڑی دعا اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا، اب دیکھو قرآن کے ذریعے میں حاصل ہے. دیکھو وحشرنی مع نبی محمد وآلہ الاطہار الاخیار واصحاب النجباء الابرار، ہمیں قیامت کے دن محشور کر رسول اہل بیت کے ساتھ، ان کے کے ساتھ اتنی عظیم دعا اگر ان کے ساتھ ہمیں مل گیا تو سب کچھ مل گیا. تو یہ ساری چیزیں دعا بتا رہی ہے کہ قرآن ہمیں دینا چاہتا ہے مگر ان کی تعلیمات ان کے درس ان کو یہ حاصل کرنا ہوگا. بار بار یہ ریپیٹ کرتی ہوں صرف تلاوت سے یہ ساری باتیں نہیں ملے گی, بہت ثواب ملے گا بہت ثواب ملے گا, مگر یہ ساری انسان کردار سازی اپنے کو کیریکٹر بلڈنگ سیلف بلڈنگ یہ ساری اپنے کو کچھ بنانا ہے تو تعلیمات قرآن کے ذریعے انسان کو حاصل ہوگا. اب ہم دیکھیں مزید کتنی روایتیں قرآن کی طرف حدیث سے بھرپور. اب رواح رسول کی حدیث کہ قیامت کے دن ایسے مومنین آئیں گے جو والدین ہوں گے جن کا ملائکہ فرشتوں کا استقبال کریں گے بہت شان و شوکت سے استقبال کریں گے اور ان کو نور کا لباس پہنایا جائے گا. اتنا نور کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے سارے نور سے جگمگا جائے گا, اتنا نور پھیلے گا. اتنا وہ لوگ حیران ہو جائیں کیوں کہ نور تو تشبیہ ہے علم سے, یہ تو علماء کے لیے سزاوار ہے کہ ان کو نور کا لباس پہنایا جائے گا. وہ لوگ فرشتے سے پوچھیں گے کہ ہم تو جاہل تھے, ہمیں کس لیے یہ نور کے لباس ایسے پہنایا جائے, اتنا بڑا عزت دی جاتی ہے اتنا استقبال کیا جاتا ہے اتنا احترام, کس وجہ سے ہم تو جاہل تھے. ہاں تم جاہل تھے مگر تمہارے اولاد کو تم نے قرآن کی تعلیمات درس و تدریس تم نے ان کو تدبر کی کلاسز تفسیر کی کلاسز میں تم نے ان کو انتظام کیا ان کے انتظامات کیا, یہ اجر تمہیں مل رہا ہے کہ تم نے بچوں کی دلوں میں قرآن سے محبت پیدا کی, تمہوں نے ان کے لیے انتظام کیا قرآن کا درس کے لیے تفسیر کے لیے تدبر کے لیے. مفہوم کہتی ہوں حدیث کا, حدیث کا الفاظ نہیں ہے, حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. تو ہم سوچے کہ ابھی بھی اگر ہمارے بچے کے لمبے دار ہوتے, مگر نہیں بڑے کے لیے بھی راستہ کھلا ہے. بڑے لوگ بھی نہ کہ ابھی میں ہماری عمر کہاں اور ہم کہاں ابھی تو وقت گزر گیا. نہیں نہیں وقت کبھی نہیں گزرتا, بلکہ جن جو علم بڑھتا ہے تو ضعیفی جتنی ضعیفی بڑھتے مگر علم کے ساتھ تو عقل جوان ہوتی چلی جاتی, عقل جوان ہوتی چلی جاتی. حدیث معصوم علی کہہ رہے ہیں, علی کہہ رہا ہے, آپ سوچئے. اور جہالت جو ہے چاہے جوان کیوں نہ ہو ان کا وہ ضعیفی مانی جاتی ہے. تو جہالت بوڑھا بنا دیتا ہے اور علم انسان کی عقل کو جوان کر دیتا ہے. تو آپ سوچئے کہ یہاں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اب تو میری عمر ختم, اب میں کیا تفسیر پڑھوں, اب میں کیا تدبر کروں. نہیں, انسان خود کو ایسا کہتا اب میں بوڑھا ہو گیا, ابھی تو میری حافظہ کمزور ہو گئی. نہیں, انسان ورنہ آیت اللہ خوئی آیت اللہ خمینی آیت اللہ سیستانی یہ سب لوگوں کی حافظہ کیوں جواب نہیں دیتی, ہماری کیوں دیتی ہے, ہم ہی کیوں ضعیفی کو قصوروار ٹھہراتے. نہیں, انسان کے اختیار میں ہے, انسان کے اختیار میں ہے. تو ضعیفوں کے لیے بڑے لوگوں کے لیے کیا, کیا, کیا بات ہے, ان کے لیے حدیث ہے کہ اگر کسی نے جسے گجراتی میں ہم کہتے جاگیا چار سے سوار, جس دن ہم نے سوچا کہ ہائے اتنی عمر گزر گئی, ارے میں نے قرآن کی صرف تلاوت کرتی رہی, ارے میں نے نہیں پڑھا کچھ نہیں کیا, تو آج سے شروع کرے, آج سے شروع کرے, ایک وقت معین کرے, آج سے بھی شروع کرے. اتنا فائدہ ہوگا کہ یہاں کہا گیا کہ اگر اس نے پورا ارادے سے شروع کیا پوری کوشش کی مگر موت نے مہلت نہ دی یا بیماری نے مہلت نہ دی مگر پورا پکا ارادہ سے شروع کیا چالو کیا کوشش بھی کی دروس کی کلاسز میں جانے کے لیے کوشش بھی کی جتنا ان کے بس میں تھا مگر پھر مہلت نہ ملی, ان لوگوں کے لیے زبردست حدیث ہے کہ ان کو خدا عالم برزخ میں عالم قرآن بنائے گا فرشتے کے ذریعے. صلی اللہ محمد و آل محمد یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس never late, it's never late, better late than never. कोशिश करना चाहे हमें भले देर हो गई मगर अभी भी रास्ता खुला है. रसूल फरमाते कि फरिश्ते आएंगे उनके कब्र में, उनके उस्ताद बनेंगे, उनको कब्र में इल्म की तालीमात देंगे, दर्स देंगे, तदब्बुर और तफसीर करवाएंगे ताकि कयामत के दिन वो आलिम बन के उठेगा. मेशर के मैदान में उलमा की गिरोह के साथ उठेगा जिनको तालीम कब्र के अंदर दी गई. क्यों? क्योंकि नीयत साफ सुथरी नीयत थी, उनके इरादा पक्का था, उनकी कोशिशें भी थी, सब कुछ था. तो अल्लाह ने कहा क्योंकि उनकी इरादा पक्का था, कोशिश भी थी, अब उनको कयामत के दिन मशहूर करना है तो आलिम की हैसियत से. अगर तो क्या इंसान हैरान हो जाए अगर देखा कि दुनिया में फलान जाहिल था मगर आयतुल्लाह खुई के साथ खड़ा हो गया, आयतुल्लाह खुमैनी के साथ खड़ा हो गया, तो अजब नहीं होना क्योंकि उसने पक्का इरादा किया था और कोशिश भी की, शुरू भी कर दिया. मौत ने मोहलत न दिया या बीमारी ने मोहलत न दिया मगर आज से हमने शुरू करना है, अभी देर नहीं करना है. शैतान दखल देगा, शैतान बहुत बड़ा चालाक है, हम तो बहुत सोए हुए हैं. शैतान जानता है, तजुर्बाकार है, लोगों को गुमराह करने में बहुत बड़ा तजुर्बाकार है. उनको पता है कि औरतों को कैसे गिरफ्त की जाए, जईफों को कैसे गिरफ्त, जवानों को कैसे, बच्चों को कैसे, मर्द को कैसे, औरतों को कैसे, मालदार को कैसे, गरीब को कैसे, हर एक की वो वीकनेस जानता है उसके मुताबिक. और जो जितना कदम रखता है इल्म के मैदान में और जितना तक्वा में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है इतना तेज शैतान उनके पीछे होता है. उनके दफ्तर में शिराजी ने कहा ना, मेरे पीछे जो शैतान लगा वो खुद मुश्तहिद है. देखा कितना वो चालाक, और हम तो सोए हैं, हमें क्या पता हमारे पीछे कौन सा शैतान है. जो इल्म में ज्यादा आगे बढ़ने के लिए इरादा करता है और तक्वा की मंजिल तय करने के लिए पक्का इरादा करता है अब उनको बेदार हो जाना चाहिए, अब उनको गफलत की नींद में नहीं रहना चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि जब मैं आज अब दुरूद शुरू किया है, अब मैं तक्वा के लिए कोशिश कर रही हूँ तो कैसा शैतान मेरे पीछे लगेगा, इसके मुकाबले में ऐसा जबरदस्त शैतान होगा. जब आप देखिए माह रमजान के बाद सबसे बड़ी इम्तिहान हमारी होती है कि माह रमजान के रोजे कबूल हुए या न हुए. हज के बाद हज करके आए कि उसके बाद हमारे अखलाक का क्या आलम है, हमारे तक्वा की क्या हालत है. क्योंकि शैतान जब इंसान माह रमजान खत्म होता है तो उसका पीछा जबरदस्ती से करता है कि ये मोमिन अभी मुत्तकी बना है, हज से आया है, अरे पाको पाकीज़ा बन के आए, अब उनका गिरफ्त ज्यादा से ज्यादा होगा. और मोमिन अगर बेदरकार हो गया, अलर्ट नहीं रहा कि शैतान का जोर तो बहुत चलने वाला है, अलर्ट अगर नहीं रहा कामयाब शैतान हो जाएगा. इसीलिए उलमा हदीस की रोशनी में कहते हैं कभी किसी इबादत और नेकी का आगाज में फैसला न करना, इख्तिताम पे फैसला होगा. जब इंसान हज के लिए जाता है बहुत मजलूम बन के जाता है, हर एक का माफी करता चला जाता है, भूल चुक माफ चलता रहता है, भूल चुक माफ है ना. इसी जबरदस्त तौबा करके मजलूम बन के आता है, वापस पलट के आए फिर देखो कितना भूल चुक माफ वाला बन गया, फिर देखो कितना मुत्तकी बन के आया है. अब शैतान जबरदस्त पीछा करेगा तो हम हैरान हो जाते हैं जब देखते कि हज करके आए तो पहले से भी ज्यादा गुनहगार हो रहा है, पहले से भी ज्यादा जुल्म करने लगा है. अरे कहाँ गए तेरी हज, अरे कहाँ गए माह रमजान मुबारक तेरा, कहाँ गए, अरे अरफात का मैदान कहाँ गया. पता चला कि शैतान से ना लापरवाही हो गई, पता न था कि कैसा जबरदस्त शैतान पीछा कर रहा है. शैतान आलिम है, आबिद है, नफ्स की गुलामी में है बस. तो सोचो दस्ते गैर शिराजी जो कह दे कि मेरा पीछे जो कर रहा है वो मुश्तहिद है, सोचो वो खुद मुश्तहिद और पीछा भी कर रहा है वो मुश्तहिद है. तो पता चला कि अगर आप इल्म पे कदम रखेंगे तो अभी अलर्ट रहना, बेदार रहना, सुस्त पैदा करेगा, नींद आने लगेगी, बंद करके सो जाएंगे, बस बहुत हो गया नींद आ रही है ना, फलान हॉस्पिटल बीमार है, छोड़ो कुरान बंद करो, वहां जाना है, वो बाद में भी जा सकते. बंद करवाएगा कुरान, दर्स में जाएगा तो वहां से रोकेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं पढ़ा रहा है, कुछ नहीं है. यानी आप तैयार रहे, सुस्ती दिलाएगा, सब कुछ करेगा, बस मगर कदम रखना है. अगर कदम रखना है तो आलम बरज़ख में भी आलिम बन जाएंगे. तो उम्र न देखो कि मेरी उम्र इस वक्त क्या है, बस فوراً شروع کر دینا جس نے شروع نہیں کیا. الحمدللہ بہت لوگ تو ان میں سفر کر رہے ہیں, ان میں سوئم کر رہے ہیں, تر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم سوچتے ہیں کہ قرآن کتنا عظیم کتاب ہمارے, ان کا حق ادا کیا جائے. یہ علم کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی دولت کہ ہم جب جانتے آیت اللہ مرشی نجفی انہوں نے کیا وصیت کی, حالانکہ حرم معصومہ کوم میں ان کی جگہ تیار تھی دفن کرنے کے لیے, مگر وصیت کی نہیں مجھے میری لائبریری میں دفن کرنا. صرف اتنا بھی نہ کہا بلکہ لائبریری کے دروازے کے پاس دفن کرنا. کیوں؟ تاکہ جب طالب علم گزرے تو ان کی پیر کی خاک میرے قبر پہ اڑ اڑ کے آئے, اور تاکہ علم کی برکت میرے پاس, طالب علم کی پیر کی برکت. ایک آیت اللہ مرجع تقلید اس علم کی اہمیت بتا رہا ہے کہ ان کی پیر کی خاک میرے قبر پہ اڑ اڑ کے آئے گی تو میرے لیے برکت کا مرکز بن جائے گا. سوچے علم کی. آیت اللہ مرشی نجفی خود بیان کرتے کہ ایک علم کی کتاب لینے کے لیے مجھے 4 سال مرحومین کی نماز پڑھنی پڑی, 4 سال کی ایک کتاب کے لیے. کسی سے کسی عالم سے پوچھا گا اتنا علم کیسے جمع کیا, کہا گوشت اور خون کو چسا چسا کے جلا جلا کے میں نے اتنا کتابیں جمع کیا ہے. ہمیں تو آرام سے کتابیں ملتی ہیں, ہمیں تو آرام سے ہر جگہ سے علم ملتا ہے, تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے, ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم علم سے کیوں دور ہوئے. جبھی رسول شکایت پیش کریں گے مہجور, انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا. علم علم ان کے میدان میں آنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ علم کے میدان میں انسان آتا ہے تو کتنا ترقی یافتہ ہوتا ہے دنیا واقعی, سوچ کتنی بدل جاتی ہے. انسان سینسیٹیونیس کو ختم کر دیتا ہے, نیگیٹو تھنکنگ کو ختم دیتا ہے, ان کی سوچ اتنی بلند ہو جاتی ہے, درگزر کا مادہ آتا ہے, ظلم تم کے قریب بھی نہیں آ سکتا. ہر لمحے انسان سوچتا ہے کہ میرے لیے اللہ کیا چاہتا ہے, مجھے اللہ کیا چاہتا ہے وہی مجھے کرنا ہے. کیوں؟ یہ سارا قرآن کی تعلیمات علم کے ذریعے انسان کو پتا چلے کون سی نیکی مجھے کرنی چاہیے, کون سی نیکی دو نیکی میں سے کون سی افضل ہے, یہ سب علم بتائے گا. جتنا علم کے میدان میں گہرائی سمجھائیں گے کیسے کیسے علماء گزرے ہیں. اگر علماء نے دیکھا کہ اسٹڈی کرتے کرتے علم حاصل کرتے کرتے اگر انہوں نے دیکھا کہ ان کو کوئی علم اتنا اچھا مل گیا کہ ان کی زندگی سنوارنے کے لیے وہ علم اچھا ہے, تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اس عالم کی کتاب جس نے لکھی, جس نے ان کو علم ملا, جس علم کے ذریعے اپنی تربیت ہو رہی ہے, جن کا نیا علم ملا اس خوشی کے خوشی میں یا صدقہ دے دیا یا تو 2 رکعت نماز پڑھ لی. کس کے لیے؟ کہ جس نے لکھی تھی کتاب, جس سے سنا وہ علم, ان کے لیے دعائیں صدقہ رکعت نمازیں پڑھتے. اتنا علم سے عاشق والے لوگ ایسے کرتے, ذرا نیا علم ملا بس خوش خوش ہو کے. علم کے عشق یہ بہت بڑی نشانی ہے. جب ہی 6ٹھے امام نے فرمایا اللہ صلی علی, اللہ اگر کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ خود کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اس کو علم دین عطا کرتا ہے. خود سوچے العلم نور, علم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء, جس کے قلب میں اللہ چاہے گا اس میں نافذ کرے گا. کیوں؟ یہ اللہ کا نور ہے یہ علم, تو یہ ہر ایک کو نہیں دے گا اللہ. کتنی بڑی چیزیں ہیں. آپ دیکھو بعض علماء نے دیکھا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اتنا علم تمہیں کیسے ملا, کہ علم کا احترام کر کے. علم کا احترام, ایک کاغذ بھی ردی کاگذ بھی زمین میں نظر آئے اس کو ہم اٹھا لیتے تھے کہ اس میں علم لکھا جاتا ہے. انک کی سیاہی کی ہم احترام کرتے تھے کہ اس سے علم لکھا جاتا ہے. آپ سوچیں یہ علم کا احترام ان کو زیادہ عالم بنا دیا. مگر ایک بڑی شرف ہے, جب بھی علم حاصل کرو تو قبلہ رخ, قبلہ رخ حاصل کرنا علم بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر قبلے کے پشت دے دیا علم کو تو سارا علم بھول جائیں گے, نسیان کی بیماری ہوگی. سارا علم جو حاصل کیا سب بھول جائیں گے. خدا نہ خواستہ کبھی علم حاصل کرنے کا قبلے کو پشت نہیں ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے یہ. مگر قبلے کے سامنے ہر کام بلکہ کوشش کی جائے کہ قبلہ رخ کیا جائے. کھانا پکانا دیکھو کہ کچن میں ہے, کہاں ہو سکتا ہے کہ میں قبلہ رخ ہو سکوں. کچھ بھی گھر کا کام کرنا ہے کچھ کوشش کرے کہ جہاں تک ہر کام کے لیے قبلہ ملے. حتیٰ کہ ایکسرسائز کرنی ہے ان کے لیے قبلہ رخ کر کے کریں. آپ دیکھیں گے ایک روحانی تقویت ہوتی, ایک روحانی تقویت پیدا ہوتی. ہر کام قبلہ, ایک وضو ایک قبلہ, یہ دو چیز اتنی اہم ہے کہ ہمارے علماء جس کو گیس کا پرابلم ہوتا تھا وہ لوگ کتنی کتنی مرتبہ ایک عالم میں روایت میں ملتا ہے کہ اتنا گیس کا پرابلم تھا کہ علم حاصل کے دوران ان کو 70 مرتبہ وضو کرنا پڑتا تھا تو کرتا تھا. ایک عالم کے حیات زندگی میں ملتا ہے سوچئے. مگر علم کبھی وضو کے بغیر حاصل نہیں کیا کہ ایک قبلہ رخ ایک وضو یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اور مجھے ابھی یاد آیا کہ کسی نے ڈائبٹیز کا علاج کے لیے بتایا, میں نے ایک صحت کے لیے کہا تھا کہ میں بتاؤں گی تو ایک مرحلہ رک گیا ہے. بس ابھی مجھے جیسا یاد آیا اس کو کر کر میں مساحت کی طرف جا رہے ہوں. مجھے 5:30 تک کا وقت دیا گیا ہے, 5:25 تک کوشش کروں گی تاکہ مغرب جلدی ہو رہی. جلدی سے بتاتی ہوں کہ صحت کے لیے پہلے کچھ ایسے انشاءاللہ وہ کل بتاؤں گی, آج وقت گزر گیا, مگر ڈائبٹیز کے لیے خاص زور دیا گیا ہے شوگر کے مریض کے لیے. پہلے تو مولا علی کا حدیث کو یاد رکھنا کہ مولا علی کی جو حدیث ہے کہ جتنا ہو سکے دواؤں کو کم سے کم کھائے. کس کی؟ ڈاکٹرز کی دوا, ایلوپیتھک دوا, جتنا ہو سکے اس سے بچنے کی کوشش کر. مولا فرماتے ہیں کہ یہ گولیاں جو ہے وہ دوسری بیماریوں کو جنم دیتے ہیں. ایک گولیاں کھائے وہ بیماری چلے گئے, دوسری بیماری ہے. مولا مثال دیتے صابن کا کہ کپڑے جو صابن سے دھوتے ہیں تو صاف ستھرا تو ہو جاتا ہے مگر لباس کو بوسیدہ کرتا چلا جاتا ہے. صاف ستھرا ہو گیا تو وہ بیماری سے انسان صاف ستھرا تو ہو گیا مگر جسم بوسیدہ ہوا, یعنی ان کی دوسری بیماری لاحق ہو گئی, تیسری بیماری لاحق ہو گئی, یعنی ایک بیماری غائب ہو کے دوسری تیسری بیماری. تو جلدی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے گا, جتنا ہم ہومیوپیتھک حکیم کی دوا دعا کے ذریعے جتنا ہم علاج کر سکتے ہیں تو اسے پوری کوشش کرنا ہے. تو ڈائبٹیز کے لیے اور ایسیڈیٹی کے لیے اے دو چیزوں کے لیے ایک چیز جو حکیموں نے بتایا بہت مجرب ہے, الائچی. منہ میں کھاہر کھانے کے بعد منہ میں الائچی رکھے, ان کو چباتا چلا جائے پوری چھلکے کے ساتھ, چھلکے کے ساتھ ان کو چباتا رہے, سارا رس ختم ہو جائے, چھلکے بچے ہو یا تو اس چھلکے کو اتار دو یا پھینک دو. دو لوگوں کے لیے, ایک ڈائبٹک پیشنٹ شوگر کے مریض یا تو ایسیڈیٹی کے پرابلم میں. اور ڈائبٹیز کے لیے مزید بتانا چاہوں گی کہ لہسن کا پانی, لہسن کو پیسنے کے بعد ان سے تھوڑا سا پانی نکال, ناک نہیں دیا ہے, پانی نکال کے وہ ڈائبٹک پیشنٹ شوگر کا مریض وہ لہسن کا پانی پیے گا تو اسے اس کو بہت فائدہ ہوگا. اور تیسری اور آخری چیز میتھی. میتھی اتنی عظیم چیز ہے, اسلام نے ان کی اتنی تعریف کی ہے اور حکیموں نے اتنی تعریف کی ہے. اس میں بہت قیمتی وٹامن سے بھرپور ہے میتھی, اور منرل سے, خاص کر کے دو, آئرن اور کیلشیم. آئرن اور کیلشیم خون کے لیے بھی بہت اچھی چیز, اور کیلشیم بونس کے لیے. میتھی میں جتنا ہو سکے میتھی کا استعمال زیادہ کریں. تو میتھی کا کچے دانا ایک چمچ, چھوٹی چمچ ایک چمچ میتھی کا دانا کھا لیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈائبٹک پیشنٹ کھانے سے ایک گھنٹے پہلے اس کو میتھی کے دانا ایک چمچ کھا لے. ونٹر میں خاص ابھی موسم اچھا ہے کیونکہ میتھی بہت گرم ہے, تو یہ بہترین موسم ہے اس کا فائدہ اٹھانا. انشاءاللہ جھڑ سے بیماری غائب ہو جائے گی, اس سے قبل کے سمر آئے. تو اب یہ میتھی کے ایک چمچ کھائے, دانا ان کے دانا, اور پاؤڈر بھی کر کے کھا سکتا ہے اس کی, اور یہ دانا کھائے ایک چمچ کھانے سے ایک گھنٹے پہلے. صبح نہار منہ شوگر مریض ایک چمچ کھا لے میتھی کے دانے, تب بھی بہت فوائد ہوگے, اور ہر کھانے سے پہلے ایک گھنٹے پہلے. اور یہ صرف ڈائبٹک شوگر مریض کے لیے نہیں ہے, اسٹھمیٹک پیشنٹس کے لیے بھی, جس کو استھما ہے, نزلہ, کھانسی, زکام, ان کے لیے بھی بہترین ہے, اور شوگر کے مریض کے لیے میتھی. تو یہ فوائد آپ اٹھائے, انشاءاللہ یہ صحت کی باتیں ہر روز آپ کو ضرور بتائی جائے گی. اب وقت نہیں ہے کہ دوسری بات میں جو صبح ڈیفنس امام برگر بتائی, مگر وقت اجازت نہیں دیتا, مجھے مسائل کی طرف جانے کا ہے. یہ آپ مرضی ہے, ایل آئی سی چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ کوئی بات نہیں, آپ کی مرضی ہے, کیونکہ سائز نہیں لکھی ہوئی ہے. بڑی ہو تو اچھا ہے, جتنی بیماری زیادہ ہو اس کے مطابق, شروع ہی ہوئے تو چھوٹی چل جائے گی, تو میں کہہ رہی ہوں, مگر اس میں نہیں لکھا ہے, ایک ایل آئی سی ہے. اب مسائل کی طرف جاؤں گی, میں انشاءاللہ کل مزید باتیں بتاؤں گی. تو اب ہم نے دیکھا آج پہلی محرم, پہلی محرم کا چاند ایک عام چاند نہیں ہوا کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم کے علاوہ کبھی بھی پہلی بھی دوسری تیسری کا چاند آپ دیکھتے ہوں گے تو فوراً دل کہتا ہے کہ دعائیں کی جائے، فوراً دل متمنی ہوتا ہے کہ دعائیں حاجتیں مانگی جائے. مگر جب محرم کا چاند کوئی دیکھتا ہے تو دل نہیں مانتا کہ حاجت مانگے کہ دعا مانگے، ایسا لگتا ہے کہ وہ چاند غم سے بھرا ہوا ہے، خود نہ خود آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے معصومین پہلی محرم کا جب چاند دیکھتے تھے نا اتنا گریا کرتے تھے، ان کا گریا عروج پہ جاتا تھا. امام حسین نے جب کربلا کی طرف جا رہے تھے تو محرم کی پہلی تاریخ کا چاند راستے میں دیکھا تھا. میرا دل کہتا ہے کہ جب حسین نے چاند دیکھا ہوگا تو کبھی عباس کا چہرے کا چاند کا چہرہ دیکھے حسرت سے دیکھے ہوں گے، کبھی علی اکبر کا چاند کا چہرہ دیکھے ہوں گے، کبھی قاسم کا چاند کا چاند سے چہرے، کبھی ان کا کبھی محمد کا، کہ ان کا اب دوسرا چاند محرم کا دیکھنا نصیب نہ ہوگا. اور امام علی رضا کے لیے تو روایت یہ ملتی ہے، اتنا گریا کہ ایک وقت سفر میں تھے، اصحاب سب ساتھ میں تھے اور راستے میں محرم کا چاند نظر آیا، امام اتنا گریا کیا کہ اپنے کو سواری سے زمین پہ گرا دیا، زمین پہ بیٹھ کے اتنا گریا کر رہے تھے کہ اصحاب حیران ہو گئے تھے. ارے مولا اتنا بڑا صدمہ کس لیے؟ کہا آسمان کی طرف تو دیکھو، ارے محرم کا چاند، ارے پہلی تاریخ کا چاند. اصحاب تعجب میں ہو رہے تھے، اتنا اتنا معرفت نہ تھی. تو امام نے کہا ارے تم کیا جانو حسین کے غم کو، ارے تم کیا جانو حسین کے مسائل کو، آج اس دنیا کے چپا چپا ذرا ذرا سب آزادی چھا دیا ہے. ارے جانور پرندے درندے سب، ابھی تو امام علی رضا نے اتنی گفتگو کی، ایک شکاری ہرنی کے ساتھ آیا، ایک شکاری آیا ہرنی کے ساتھ اور ہرنی نے امام کو سلام کیا، السلام علیکم اے امام الغریب، اے غریب امام میرے پیرا سلام آپ پہ. پھر امام سے گفتگو شروع کی، کسی نے نہیں سمجھا، نہ صاحب نے نہ شکاری نے، امام کی گریا شدت سے بڑھ گئی، امام کی گریا میں شدت بڑھ گئی. اب شکاری سے کہا کہ تم ان کو تھوڑی کچھ دیر کے لیے آزاد کر دے، میں ان کا ضامن بنتا ہوں، میں ان کا ضامن بنتا ہوں. شکاری حیران ہو گیا کہ آپ کا یہ آواز میں اتنا غم کیسے ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا، میں ان کو آزاد کرتا ہوں آپ ضامن بنتے ہو تو، مگر یہ اتنا غم، میرا دل کہتا ہے کہ اس نے جواب دیا اس نے کہ یہ بتائی مجھے ہرنی نے مجھے بتائی کہ میرے دو ننے ننے بچے بہت بھوکے ہیں، ایک مرتبہ اجازت دو کہ میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ رہی ہوں. تو میرا دل کہتا ہے امام علی رضا کو علی اصغر یاد آئے ہوں گے، یقیناً علی اصغر یاد آئے. گئی مجھے دیر کیوں ہو گیا، اب سننا وہ کیا کہہ رہی ہے. مجھے دیر اس لیے ہوا کہ میں فوراً آپ کی طرف آ رہی تھی کہ جنگل سے گزر ہوا کہ پتا چلا کہ آج محرم کا چاند ہو گیا، پتا چلا محرم کا چاند ہو گیا. تو میرے قبیلے والے حیران، ہم سب مل کے گریا وزاری کرنے لگے اور میں نے سوچا شاید میرا یہ آخری محرم ہے، یہ میرا آخری چاند میرے نصیب ہوا تو میں زیادہ سے زیادہ گریا وزاری کر لوں. ارے ہماری گریا وزاری کیا، ارے ہر کوئی اسے پہ گریا کر رہا ہے، ہائے جانوروں بھی گریا کر رہے ہیں، اتنے عظیم مسائل ہیں. ہائے دادا رو، آخر وہ وقت آ چکا، آخر وہ وقت آ چکا، امام کو مدینہ چھوڑنا پڑتا ہے، آخر وہ وقت آ چکا مولا، اپنا پیارا وطن، ارے نانا کی قبر، ارے ماں کی لگا، ارے بھائی کی قبر چھوڑنا پڑتا ہے. آیا آخری رخصت کے لیے قبر رسول پہ. ہاں یا دادا رو کیا قیامت کی گھڑی ہوگی. ارے نانا میرا آخری سلام. ارے دادا اتنا مولا جھلیا کیا گش میں آ گیا, ایک لمحے کے لیے خواب دیکھا. روایت بتاتی ہے کیا دیکھا, رسول قبر سے باہر آ کے تشریف فرما ہے, حسین کو سینے سے لگایا, پیشانی پہ بوسا دیا, آنکھوں سے آنسو پوچھا, کہا بیٹا جا وعدہ وفا کرنے کا وقت آ چکا ہے. ارے میری دعائیں تیرے ساتھ. ازادارو ابھی بیٹا جب ماں کو ملنے گیا. ارے ازادارو آپ سوچیے ماں اور بیٹے کا رشتہ ایک نازک رشتہ, اور وہ بھی حسین جیسا بیٹا اور فاطمہ زہرا جیسی ماں. روایتیں بتاتی ہے بچوں کی طرح لپک کے حسین آگے بڑھا, جب قبر نظر آئی تو حسین اپنے آپ کو گرا دیا, لپٹ گیا, اماں میرا آخری سلام, اماں میرا آخری سلام. ازادارو میرا دل کہتا ہے کہ فاطمہ زہرا نے کہا ہوگا, ارے بیٹا اسی لیے تو چکی پیس پیس کے پالا تھا. ارے بیٹا جائیے مگر وعدہ ہے ماں ہر قدم ساتھ رہے گی. ارے تو مدینہ چھوڑ ماں لہر چھوڑے گی. ارے ہر منزل ماں ساتھ رہی. ارے قبر قبر حسن کو الوداع کیا. ہاں یا زادارو گھر آئے مولا تو کیا منظر دیکھ رہے, ایک طرف ام ہانی گریا میں پڑی ہے, ایک طرف ام سلمہ رو رہی ہے. ام ہانی امام علی کی بڑی بہن کمرے میں رہا کرتی ہے, امام آئے آخری رخصت کے لیے. ارے ام ہانی رونے لگی, کہا نہیں جاؤ بیٹا حسین ابھی سفر اختیار نہ کرو. کہا پھوپھی اماں یہ جانا ضروری ہے. کہا تین دن سے میں کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں. ارے یہی آواز میں نے سنا تھا جب تیرا بابا دنیا سے رخصت ہوا تھا, جب حسن مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہوا تھا. پھر سے میں آواز سن رہی ہوں بیٹا حسین سفر میں نہ جا. کہاں پھوپھی اماں اللہ سے وعدہ پورا کرنے کے لیے جانا ہے. آئے ام سلمہ کی بے قراری عجیب بے قراری. ارے ام سلمہ نے تو پالا ہے, ارے رسول کی محبت کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, بے قرار ہے. کہا بیٹا حسین عراق کی سفر نہ کرنا, میں نے تیرے نانا سے سنا ہے عراق کی جلتی ریت پہ تین دن کا بھوکا پیاسا حسین تجھے شہید کر دیا جائے گا. کہا نانی اللہ کا وعدہ پورا کرنا ہوگا. کیا نانی آپ منظر دیکھنا چاہتی ہے کیا کربلا کی سرزمین؟ آنکھوں کو بند کرو. ام سلمہ نے آنکھیں بند کری, زمین کربلا بلند ہوئی. کیا دیکھتی ہے ام سلمہ؟ ارے وہاں حسین نے کہا دیکھو یہ نہر فرات کا پانی نظر آتا ہے نا, وہ عباس کا دونوں ہبازو کاٹے جائیں گے. ارے وہ جبا کو دیکھو نانی, یا کریا جوان علی اکبر کے سینے میں بچی پہ وسو. ارے نانی وہ جبا دیکھو جہاں ننت علی اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا. ارے نانی وہ گھر کو دیکھو جہاں میرے سوکھے گلے پہ خود خنجر چلے گا. ازادارو بس ازادارو ایک بات مجھے عجیب لگتی ہے, مجھے کہیں روایت میں نہیں ملتا. آپ جانتے ہو باپ اور بیٹی کا رشتہ کتنا عظیم ہے. بیٹی باپ سے بہت محبت کیا کرتی ہے, باپ بیٹی سے بہت محبت کیا کرتی ہے, مگر مجھے کہیں نہیں ملتا کہ فاطمہ صغرا کو کیسے رخصت کیا امام اور فاطمہ صغرا کی رخصت ہی کہیں نظر نہیں آتی. ارے صغرا برداشت نہ کر سکتی. آئے ازادارو ہاں مگر زینب سے رخصتی ہو رہی ہے. زینب سفارش کے لیے فاطمہ صغرا نے زینب کا دامن پکڑ لیا. پھوپھی اماں آپ میری سفارش کریں بابا کے پاس. امام حسین نے یہ منظر دیکھا, کبھی بھی بہن کو بلایا قریب, بہان تیرا ہر حکم میری آنکھوں پہ مگر صغرا کی سفارش نہ کرنا. ارے بھیا کیوں؟ ارے تجھے تو پتا ہے صغرا کی ہماری ماں کی شبیہ ہے. ہر ایک کی بے پردگی برداشت کر سکتا ہوں مگر صغرا کی بے پردگی برداشت نہیں ہو سکے گی. ہائے ازادارو بی بی زینب بہلا رہی ہے فاطمہ صغرا کو, فاطمہ صغرا کو بہلا رہی ہے بھوبھی. ہائے مگر کبیر فاطمہ صغرا کو چین نہیں آتا. کہاں پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میرا بابا واپس پلٹ کے آنے والے نہیں ہے. ارے تجھے کیسے پتا چلا؟ ارے پتا رات کو آپ کو پتا ہے کہ مجھے بخار کی شدت تھی, میں گھر کے صحن میں جا کے بیٹھتی تھی تو میں نکاب پوش عورت کو دیکھتی تھی. ہائے سینہ مارتی تھی کہتی ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین. یما میں پہچان گئی ہے میری دادی فاطمہ زہرا سے. مجھے پتا ہے میرا بابا واپس کے پلٹ کے آنے والا نہیں. ہائے عزادارو, بس عزادارو, سواری تیار ہو چکی ہے. ایک ایک بیوی گھر سے نکل رہی ہے, ایک ایک واری سن کی استقبال کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. عزادارو, ایک ایک وارث آگے بڑھ رہا ہے. قاسم آگے بڑھا, انہیں فروا جب نکلی. حضرت عباس آگے بڑھے جب انہیں کلثوم نکلی. ہائے سب کو زینب کا انتظار ہے, اب معظمہ بیوی کا انتظار ہے سب کو. عزادارو, اتنے میں جب زینب نکلی, ایک طرف سے حسین آگے بڑھے, ہاتھوں کو تھام لیا, اور محمد ادب کے ساتھ دہیں بہیں آ گئے. فضا نے چادر کا گوشے کو سنبھالا, علی اکبر نے محمل کے پردے کو سنبھالا, حضرت عباس نے نالائین کو جوتیاں کو سنبھالا. ہائے کیا عزت اور احترام کے ساتھ زینب کو سوار کیا جا رہا ہے. یہ 28 رجب کی سواری اور ایک لمحے کے 11 محرم کی سواری. ان پہ غور کرے, ارے زینب اکیلی ایک ایک کو 11 محرم سوار کروا رہی ہے. آخر میں زینب نے کیا کیا ہوگا؟ میرا دل کہتا ہے کہ مکھن کی طرح رجوع کیا ہوگا. ہائے بھیا اسے, ہائے عباس, ہائے علی اکبر, ہائے قاسم اور محمد, ارے آؤ زینب کو سوار کرو. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. پروردگار آج پہلی محرم کا دین ہے اور حاجت بڑھانے کا دین ہے. پروردگار ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری مرحومین کے گناہوں کو بخش دے. پروردگار جو جو بیمار ہے, مریض ہے, بالخصوص سجاد بھائیوں کے شفا عاجل و صحت کامل عطا کر. پروردگار جو جو دلوں میں حلال حاجت رکھ رہے, حق امام زمانہ, یا امام زمانہ, یا ابو زہرا, تمہیں تمہاری مادر گرامی نرجس خاتون کا واسطہ. یا پہلی محرم کا دین ہے, سب کے دلوں میں الگ الگ حاجت ہے, یا امام زمانہ سب کی دل مرادیں پوری کر دیجئے گا. جن کا رزق مسئلہ ہے, محمد تقی کا واسطہ, ان کے رزق میں وسعت ادا کر. پروردگارا سب سے بڑی دعا, سب سے اعلیٰ دعا, ظہور کر دے امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد کر دے. آمین سم آمین. محترم حسین,